الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ريحان الدنيا والآخرة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا لعل الله أن يصلح في بين فئتين من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سبط من الأسباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہ ترچھی نگاہوں سے قتل بھی کرنا اور پھر اس سے مکرنا کہ میں اس سے بری ہوں تم ہی قاتل تم ہی مقبر تم ہی منصف ٹھہرے اقربا میرے کرے خون کا دعویٰ کس پر میرے واجب الاحترام قابل صد احترام فیصل آباد کے غیور نوجوانوں اور سنیوں نو محرم کو ہر سال جھال خانوانہ ستیانہ روڈ فیصل آباد میں ہر سال یہ عظیم الشان کانفرنس جو شہادت کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہے منعقد ہو رہی ہے چونکہ آج دسویں محرم کی شب ہے اور نو محرم کا دن ہے اس لیے میں کوشش کروں گا کہ نواسۂ رسول جگر گوشۂ بصول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب آپ کے کارنامے آپ کی شہادت اور آپ کے قاتلوں کا سراغ لگا کر آپ کے سامنے پیش کروں میرے بھائیوں دنیا میں ایسا عجوبہ کبھی نہیں ہوا. عجائبات تو دنیا میں اور بھی بڑے, لیکن ایسا عجوبہ کبھی نہیں ہوا کہ قتل کرنے والا خود رونے لگ جائے, قتل کرنے والا مظلوم بن جائے, قتل کرنے والا اشک بہائے, قتل کرنے والا خود وارث بن جائے, قتل کرنے والا اپنے قتل کو چھپا کر چوکوں اور چوراہوں پر پوری انسانیت کو دھوکے میں مبتلا کرے. انسانیت کہاں گئی, اخلاق کہاں گیا, انصاف کہاں گیا؟ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, لوور کورٹ, سول کورٹس جتنی بھی دنیا میں, کسی عدالت میں مضروبین کے گواہوں, مضروبین کی گواہی کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ایک شخص قتل ہو گیا, عدالت کہتی ہے اس کے ساتھ جو زخمی ہوا وہ سب سے زیادہ معتبر ہے, جو اس کے ساتھ تھا دوسرے نمبر پر وہ معتبر ہے. ہائی کورٹ, سپریم کورٹ یا دنیا کی جتنی بھی عدالتیں, سب سے زیادہ اہم بیان سزا دینے کے لیے مجرم کو زخمیوں کا ہوتا ہے. نواسہ رسول شہید ہوئے, کوئی بکری نہیں مری, کوئی جانور نہیں مارا گیا, پیغمبر کا نواسہ شہید ہوا اور چمکتی ہوئی دھوپ میں شہید ہوا, دشتے کربو بلا پہ شہید ہوا, دن دہاڑے شہید ہوا. 14 صدیاں بیت گئیں, قاتل کہتے ہیں ہائے حسین, قاتل کہتے ہیں ہمیں بڑا دکھ ہے, ہمیں بڑا افسوس ہے, لیکن یہ قاتل کیسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو نواسا رسول کی محبت سے سرشار کرتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. بھائی جو لوگ نواسا رسول کے ساتھ زخمی ہوئے, جو ان کے ساتھ شریک سفر تھے, ان سے پوچھو تمہیں کس نے مارا, تمہیں کس نے زخمی کیا, تمہیں کون قتل کرنے آیا, تمہیں کس نے بلایا, تم کیسے چلے آئے, تم بچوں کو لے کر مدینہ سے کیسے چلے, تم بچوں کو لے کر مکہ سے کیسے چلے, تمہیں خط کس نے لکھے, تمہیں بلانے کون آیا, سواریاں کس نے بھیجی, راستہ کس نے روکا, بچوں کو پھر ذبح کس نے کیا, اور پھر رویا کون, پھر ان کو قاتل کہا کس نے. میں نے تو نہیں کہا, اگر زخمیوں نے کہا تو زخمیوں کی گواہی تو دنیا کی کوئی عدالت رد نہیں کرتی, تم کیوں رد کرتے. یہ ایک مقدمہ ہے, یہ ایک دعویٰ ہے, یہ ایک استغاثہ ہے, اور میں یہ استغاثہ فیصل آباد کے ان ہزاروں عوام کی عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہ استغاثہ ایسی فریاد ہے کہ آج کی عدالتیں, آج کی جیوری, آج کی کونسلیں, آج کی اپیل کورٹ, آپ کے آج کے بینچ آج والے ہیں اس بین الاقوامی کیس کا فیصلہ کر سکے, اس انٹرنیشنل گواہی کو پوری دنیا کے سامنے اجاگر کر سکیں. میں آپ کے سامنے نواسا رسول کی تڑپتی ہوئی لاش اور اس پہ بہنے والے آنسو اور تڑپنے والے بچے اور زخمی زین العابدین کی آہیں اور دل بلاتی ہوئی زینب کی چیخو پکار اور روتی ہوئی ام کلثوم کی آہوزاری اور اونٹ کے محمل پر بیٹھ کر کوفہ کے چوک میں دینے والے خطبہ دینے والی ام کلثوم کا رونا, آج پیش کر کے فیصلہ تمہاری عدالت سے لینا چاہتا ہوں کہ بتاؤ ام کلثوم کی فریاد کہاں گئی، زینب کا رونا کہاں گیا، بچوں کی چیخیں پکار کہاں گئی، زین العابدین کا رونا کہاں گیا؟ مجھے فیصلہ کر کے تو بتاؤ کون قاتل تھا، کون مارنے والا تھا، کون بلانے والا تھا، کون لانے والا تھا؟ نبی کا نواسا شہید ہوا ہے، کوئی بکری تو نہیں مری، اور اس پر کبھی فیصلہ کیوں نہیں لیا گیا؟ کوئی عدالت کیوں نہیں بیٹھی؟ 14 صدیاں گزر گئی، مفکر آئے ہیں، مدقت آئے ہیں، حکومت معطل ہو جائے تو ہائی کورٹ بولتی ہے، سپریم کورٹ بولتا ہے، اسمبلی برطرف ہو جائے، عدالتیں بولتی ہیں، اور جناب علی تیری کرسی چلی جائے تو ساری کورٹس بولتے ہیں، جج بولتے ہیں، اہلکار بولتے ہیں، نواز رسول شہید ہو گیا، 14 صدیوں میں کوئی عدالت نہیں بولی، کوئی قانون نہیں بولا، کوئی مفکر نہیں بولا، کوئی فقیر نہیں بولا، کیوں نہیں بولا؟ بتاؤ عدالتوں تم بتاؤ، اور جوریوں سے فیصلے کرنے والوں تم بتاؤ، ججوں بتاؤ، مفکروں بتاؤ، اماموں بتاؤ، قاتل کون ہے، مقتول کون؟ اور تھا جا بات تو سنو، تم کافر پہلے لاؤ، میں فیصلے میں بتاؤں گا کافر کون ہے۔ تم کافر کی بات کرتے ہو اور نواز رسول کو دلا کر کے اس کی لاش پہ رونے سے قتل نہیں چھپتا، چھپتا ہے بتاؤ؟ پیغمبر علیہ السلام کو، پیغمبر علیہ السلام کو اپنے نواسوں سے کتنا پیار ہے، حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر سے گزر رہے تھے کہ ان کے اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی، رسول اللہ اندر چلے گئے اور جا کر فرمایا فاطمہ حسین روتا ہے تو محمد کا دل دکھتا ہے، حسین کو رلایا نہ کر، تم نے اسے دشت کرب و بلا میں گرا کر ڈالا اور پھر تم ہی 1400 سال سے رو رو کر امت کو گمراہ کرنے، میں اپنے پاس سے کہوں تو دیوار سے پھینک دو، لیکن اگر زخمی کہے کہ مارا تم نے تھا، اگر پیغمبر کا نواسا مکے میں شہید ہوتا تو ہم مان لیتے کہ مکہ تو سنوں کا مرکز تھا، ہمارے پاس شہید ہوئے، ہمارا گربان پکڑ لیتے کہ تمہارے پاس شہید ہوا، تم ہی مجرم ہو، مدینہ میں شہید ہوتے تو مدینہ بھی سنیوں کا مرکز تھا، ہم ذمہ دار ہوتے۔ بے نواز رسول تو شہید ہوا کوفے کے قریب اور کوفہ تمہارا مرکز تھا، ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم بتاؤ، میں تمہارا گریبان پکڑتا ہوں، میں تمہاری چبراہٹ کو کھینچتا ہوں، میں تمہاری ٹانگوں کو کھینچتا ہوں، میں تمہاری تاریخ کو پکڑتا ہوں، میں تمہاری چیخو پکار کو پکڑتا ہوں، میں تمہارے دجل سے کپڑا اٹھاتا ہوں، میں تمہارے نکاب چہرے سے نکاب اتارتا ہوں، میں بے نقاب کر کے تمہیں چوک میں کھڑا کر کے بتاتا ہوں کہ خط تم نے لکھا تھا، بلایا تم نے تھا، نواز رسول شہید ہوا، تم ساتھ کیوں نہیں مرے؟ حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان کو 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور 52 سال کی عمر میں کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت حسین کی عمر کتنی تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3rd نواسے، بلکہ 4th نواسے۔ آپ کو پیغمبر علیہ السلام کے نواسوں کی تفصیل کا علم نہیں کہ نواسے پیغمبر کے کتنے ہیں اور نواسیاں کتنی، یہ بھی آپ کو صحابہ کے دشمنوں نے پتہ نہیں چلنے دیا۔ اگر آپ یاد رکھو گے تو میں بتاؤں، ہے آپ کی توجہ میری طرف؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیوں، 4 صاحبزادیوں کے جتنے بھی بچے ہوں گے وہ رسول اللہ کے نواسے ہوں گے، لیکن یہ تاریخ کی ستم دریشی کہی گئی کہ سوائے 2 نواسوں کے آپ کو کوئی اور نواسا بتایا ہی نہیں گیا، اگر بتایا جاتا تو اور بیٹیاں بھی آپ کو یاد رکھنی پڑتی، اور دشمن جو صحابہ کا تھا وہ تو اتنا چالاک تھا، وہ تو نبی کی کسی بیٹی کو لوگوں کے سامنے لانا نہیں چاہتا تھا، بیٹیاں پیغمبر کی تھیں اور ان کے والدین کے نام دوسرے بلائے گئے، تیری بیٹی ہو تو کہتا ہے کسی اور کا نام نہ لو یہ تو میری بیٹی ہے، اور بیٹی پیغمبر کی ہو اور کہا جائے یہ تو اور لوگوں کی بیٹیاں تھیں۔
حضور علیہ السلام کی چار بیٹیاں، پہلی بیٹی حضرت زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت قاسم ابو العاص ابن ربیع اموی کے ساتھ ہوا. یہ قاسم حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے، ان کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی زینب کا نکاح کیا. تو ان کے بطن سے ایک بچہ علی پیدا ہوا، اور علی کے بعد ایک بچی امامہ پیدا ہوا، امامہ کے بعد ایک اور بچہ پیدا ہوا جو نام رکھنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا. تو کتنے بچے ہوئے؟ دو لڑکے اور ایک. یہ دو لڑکے حضور علیہ السلام کے کیا لگے، اور ایک لڑکی نواسی. ان نواسوں کا آپ کو کیوں نہیں پتا؟ آپ نے ان نواسوں کی شان میں کبھی جلسہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ان نواسوں کی بات کبھی نہیں سنی؟ ان نواسوں کی شان میں کسی مولوی نے کبھی تقریر نہیں کی؟ ان نواسوں کی شان میں کبھی ریڈیو اور ٹیلی ویژن نہیں بولا؟ ان نواسوں کی شان میں کبھی کسی مولوی نے کوئی تقریر نہیں رکھی؟ کیوں نہیں رکھی؟ یہ ہے وہ رافضیت کے جراثیم جو 14 صدیوں سے سنیوں کے دماغ پر چڑھائے گئے ہیں. کیا یہ سوتیلے نواسے تھے؟ کیا زینب پیغمبر کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا یہ وہ زینب نہیں تھی جس کی وفات سے میرے رسول کے آنکھوں سے آنسو آئے، جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا تھا خیر البناتی زینب اسی بخشیا. کیا مطلب ہے بخاری کی حدیث کا کہ یہ زینب میری بیٹی جو سب سے بہترین بیٹی ہے، اسی بخشیا جس کو مصیبتیں میری وجہ سے آئیں؟ یہ رسول اللہ نے فرمایا خیر البناتی زینب اسی بخشیا میری وجہ سے جس کو عزیزتیں آئیں. اس بیٹی کے دو لڑکے تھے اور ایک لڑکی تھی. زینب کا نام بھلا دیا گیا، یہ حضور کے کیا لگے تھے؟ نواسے. ایک نواسے کا نام علی بن ابو العاص، ایک نواسی کا نام امامہ. یہ امامہ جو لڑکی ہے اس کی وجہ سے ان کے باپ کی کنیت ابو امامہ تھی. اور ایک بات دونوں کے بارے میں عرض کروں تاکہ یہ بچے بھول نہ جائیں آپ کو، یہ جو علی بن ابو العاص ہے یہ وہ علی ہے طبقات ابن سعد میں اور ہمارے بینہم میں مولانا نافع صاحب نے بڑی تفصیل سے یہ روایت نقل کی ہے. میں کتابوں کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ دانشور پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، کوئی آدمی یہ کہے کہ شاید پکی روٹی سے واقعہ بیان کر رہا ہے. میں پکی روٹیوں والا مولوی نہیں ہوں، میں نے اللہ کی توفیق سے ہزاروں کتابیں صرف ایک ایک تقریر کو بنانے کے لیے پڑھی ہیں. ایک ایک بات آپ کو حوالے سے ملے، ٹھیک ہے نا؟ جو بھی بات آپ سنیں گے میں حوالہ اس کا دوں گا، کتاب پڑھوں گا اور اس کا نام بتاؤں. سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آپ کو؟ آپ چاہتے ہو کہ میں تقریر کروں اور آپ یہ باتیں توجہ سے سماعت فرمائیں. میرے بھائیوں، طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضور علیہ السلام جب فتح مکہ کے لیے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام کے پیچھے ایک بچہ سوار تھا جس کا نام، جسے ربیع نبوت لکھا گیا ہے. بخاری شریف میں ہے تو پیغمبر علیہ السلام جب مدینہ منورہ سے خانہ کعبہ فتح کرنے کے لیے آئے، حضور کی سواری پر ایک بچہ سوار تھا. اس بچے کا نام نہیں کتاب میں، رافضی مورخین نے اس بچے کا نام نکال دیا. ایسی دشمنی کی بس عمر لکھی ہے 7 سال، اور بچہ نبی کی سواری پر پیغمبر کے ساتھ سوار ہے. ربیع کہتے ہی اس کو ہیں جو کسی کے ساتھ سوار ہے. عربی میں عمر بچہ 7 سال کا لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ وہ نبی کا ربیع تھا. تو پیغمبر کا ربیع وہی بچہ تھا جو حضرت زینب کا بڑا لڑکا تھا جس کا نام علی بن ابو العاص تھا. اور جب حضور علیہ السلام خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور حضور کے کندھے پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے بت جس نے گرائے وہ یہی علی بن ابو العاص پیغمبر کا نواسا تھا. لیکن چونکہ تاریخ پر رافضیت کے جراثیم تھے، انہوں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کعبے کے بت گرائے. توجہ فرمائیں، حضرت علی المرتضیٰ چوتھے خلیفہ، ان کا مرتبہ اور مقام اس نواسے سے بلند ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن خانہ کعبہ کے بت گرانے والا جو علی ہے وہ پیغمبر کا نواسا علی بن ابو العاص ہے. اس کا نام اس لیے بلا دیا گیا تاکہ نبی کی بیٹی بھول جائے, پیغمبر کا یہ نواسا بھول جائے اور دنیا کو یہ پتا چلے کہ صرف پیغمبر کے دو نواسے تھے اور کوئی نواسا نہیں. میں نے کتابوں کے حوالے دیے طبقات ابن صاحب رحماؤ بینہ اور رحماؤ بینہ میں اس کتاب اس حوالے پر چھ کتابیں نقل کی گئی. مولانا نافع صاحب نے چھ کتابوں کا حوالہ دیا کہ چھ کتابوں میں یہ روایت. میرے بھائیوں یہ پہلا نواسا ہے, توجہ سمجھ میں آ گئی آپ کو بات. اور ایک بچہ حضرت زینب کا بغیر نام رکھے فوت ہو گیا تو کتنے نواسے ہو گئے؟ دو. اور ایک بچی امامہ, یہ امامہ لڑکی وہ ہے کہ جب مال غنیمت آیا جنگ بدر میں تو حضور علیہ السلام کی گود میں ایک بچی بیٹھی تھی اور اس مال غنیمت میں ایک ہار آیا. آپ حیران ہوں گے کہ جب یہ ہار حضور علیہ السلام نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, کیونکہ یہ ہار حضرت زینب کا تھا, ان کے شوہر کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے, اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں مسلمان ہوئے. اور جب غنیمت کا مال آیا تو قاسم ابو العاص ابن ربیع اموی کا سامان بھی غنیمت میں آیا, اور جب وہ سامان کھلا تو اس میں وہ ہار آیا جو ہار حضرت خدیجہ نے زینب کے گلے میں شادی کے وقت ڈالا تھا. اور جب وہ ہار رسول اللہ نے دیکھا تو خدیجہ سامنے آئی اور نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, اور پیغمبر علیہ السلام نے وہ ہار وہاں سے نکالا اور اپنی گود میں بیٹھی ہوئی بچی امامہ کے گلے میں ڈالا. اور جب امامہ کے گلے میں ڈالا تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس بچی کے گلے میں ہار آیا اور نبی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. وہ لڑکی امامہ. اور ایک اور رشتہ بتاتا ہوں, کوئی آدمی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک ہے فاطمہ اور نہیں, اس سے یہ سوال کرو کہ اگر بیٹی پیغمبر کی ایک ہے تو حضرت علی المرتضیٰ کی دوسری بیوی کا نام بتاؤ. حضرت فاطمہ کی وفات کا وقت آیا تو حضرت علی رو پڑے کہ فاطمہ تیرے جیسی عورت دنیا میں مجھے نہیں ملے گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے جیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میری موت کے بعد میری بہن جی جو میری بڑی بہن زینب کی لڑکی امامہ ہے وہ جوان ہو چکی ہے, اس سے شادی کرنا. چنانچہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت امامہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی اور اسی امامہ کے وطن سے حضرت علی کے لڑکے زید بن علی اور یحیٰ بن علی پیدا ہوئے. اگر شیعہ یہ کہے کہ پیغمبر کی بیٹی ایک تھی تو اس سے پوچھو کہ جو فاطمہ کے بعد علی کی بیٹی بنی, علی کے نام اللہ علی کی بیوی بنی, اس بیوی کا نام بتاؤ, اس بیوی کے باپ کا نام بتاؤ, اس بیوی کی اما کا نام بتاؤ, بتاؤ اس بیوی کے آنے کے بعد اس کے بچوں کا نانا کون ہے, نانی کون. اور وہ بیوی امامہ ہے, وہ کیا ہے؟ اور وہ امامہ پیغمبر علیہ السلام کی کیا لگی؟ تو آپ کو تو صرف دو نواسے یاد ہیں نا دنیا میں, اور تو کوئی یاد نہیں. ایک بات اور کہتا ہوں درمیان میں کہ حضرت فاطمہ حضرت علی کی کیا لگی؟ بیوی. حضرت فاطمہ پیغمبر کی سب سے چھوٹی بیٹی, علی المرتضیٰ کی بیوی, اور اس امامہ کی شادی کے بعد حضور کی سب سے بڑی لڑکی حضرت علی کی کیا لگی؟ کیا لگی؟ ساس. اے ساس تو ماں کے درجے میں ہوتی ہے. اے پاگلے تو ماں سے بھول رہے ہو, بیوی کو یاد رکھتے ہو؟ اے علی المرتضیٰ کی ماں سے بھول گئے ہو, زینب تو ماں بنی بنی یا نہیں بنی, تو ماں سے بھول گئے, بیوی کو یاد رکھا؟ میرے بھائیو کتنے نواسے ہیں؟ کتنے؟ دو. اور ایک نواس اور حضرت رقیہ حضور کی دوسری صاحبزادی, ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا اور ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. یہ بچہ حضرت حضور علیہ السلام کا کیا لگا؟ یہ بھی یاد ہے آپ کو کہ یہ بھی کوئی لڑکا تھا. یہ عبداللہ بن عثمان کون ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کا نواسا. یہ جو نواسا ہے اس نواسے کی عمر بھی حضرت حسین سے زیادہ تھی. بعض علماء کہتے ہیں کہ 8 سال کی عمر میں ایک مرغ نے آنکھ میں چوٹ ماری, اس بیماری سے یہ لڑکا فوت ہو گیا. لیکن بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لڑکا فوت نہیں ہوا بلکہ جنگ جرموک کی میں اس نے حصہ لیا اور یہ جوان ہوا. اور اس عبداللہ بن عثمان کا نکاح جوانی کے بعد حضرت امیر معاویہ کی لڑکی صفیہ کے ساتھ ہوا. اور صفیہ کے ساتھ جب نکاح ہوا تو امیر معاویہ کی اس لڑکے کی وجہ سے رسول اللہ سے ایک اور رشتے داری ہو گئی کہ پیغمبر کے ایک نواسے کا نکاح حضرت معاویہ کی لڑکی صفیہ سے. اور یہ جو صفیہ ہے یہ یزید کی بہن ہے. یہ بھی یاد رکھو کس کی بہن ہے؟ یزید کی. چونکہ امیر معاویہ ہی کی لڑکی. اور یہ توجہ فرمایا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دو لڑکے اور ایک یہ لڑکا عبداللہ اور ایک لڑکی امامہ, یہ ہیں اور نواسے. اور حضرت ام کلثوم جو حضور علیہ السلام کی صاحبزادی, ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا حضرت رقیہ کی وفات کے بعد. ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا, وہ جلدی فوت ہو گئے ڈیڑھ سال میں. اور حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا. حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں جب حضرت فاطمہ آئیں تو ان کے گھر میں سب سے پہلی بچی پیدا ہوئی, تو انہوں نے بچی کا نام اپنی بڑی بہن زینب کے نام سے زینب رکھا, کیونکہ حضرت فاطمہ کی ساری بڑی بہنیں فوت ہو گئی تھیں. چنانچہ انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کا نام تینوں بہنوں کے نام سے رکھا. پہلی بیٹی کا نام بہن بڑی کے نام سے زینب رکھا, دوسری بیٹی کا نام دوسری بہن کے نام سے رقیہ رکھا, تیسری بیٹی کا نام تیسری بہن ام کلثوم کے نام سے ام کلثوم رکھا. اور حضرت فاطمہ کی جو پہلی بیٹی ہے جس کا نام زینب ہے, یہ وہی زینب ہے جس کا خطبہ ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے کربلا میں پیش کروں گا اور کربلا کا خطبہ پیش کروں گا. اور دوسری بیٹی رقیہ جس کا نکاح حضرت جعفر سیار کے لڑکے عبداللہ کے ساتھ ہوا, اور تیسری لڑکی ام کلثوم جس کا نکاح حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ ہوا. سمجھنے بات آ رہی ہے آپ کو؟ خاندان نبوت کا تعارف آ رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو بات نہیں میرے بھائیو؟ جس طرح ان بیٹیوں کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے, بتاتا کوئی نہیں, کبھی نواسے تو صرف دو ہے اور کوئی نہیں, تین بیٹیاں ہیں حضرت فاطمہ کی اور تین بیٹے. تین بیٹیوں کے بعد پہلا بیٹا پیدا ہوا, اس بیٹے کا نام حضرت علی نے حرم رکھا. یہ بھی یاد رکھو حضرت حسن کا نام پہلے حسن نہیں تھا, حضرت علی نے بیٹے کا نام حرب کیوں رکھا؟ حضرت علی خود جنگجو تھے, بہادر تھے, تو اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا. حرب کا معنی ہے جنگ, حرب کا معنی کیا ہے؟ جنگ. جب حضور علیہ السلام نے اپنے نواسے کو دیکھا تو پیغمبر نے فرمایا حرب کا معنی جنگ ہے, تو میں اپنے نواسے کا نام جنگ نہیں رکھتا بلکہ حرب کی بجائے حسن رکھتا ہوں. حسن کیا رکھتا ہوں؟ حرب کا معنی جنگ, اور حسن کا معنی اچھائی بھی ہے اور صلح بھی ہے. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کا نام حسن حضور علیہ السلام نے رکھا. دوسرے بیٹے کا نام بھی حضرت علی نے حرب رکھا, حضور نے ان کا نام حسین رکھا. تیسرا بچہ پیدا ہوا, ان کا نام بھی حضرت علی نے حرب رکھا, تو حضور علیہ السلام نے ان کا نام محسن رکھا. کیا رکھا؟ تو اب بتاؤ حضور علیہ السلام کے نواسے کتنے ہوئے؟ چھ. کتنے نواسے ہوئے؟ اور نواسیاں کتنی ہو گئی؟ کتنی نواسیاں ہو گئی؟ چار. ایک امامہ اور تین یہ بیٹیاں. اب آپ کو پتا چلا کہ پیغمبر کے کل نواسے کتنے, کل نواسیاں کتنی ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ایک اور بات یاد رکھیں, بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی حضور علیہ السلام کی اگر چار بیٹیاں ہوتی تو زیادہ فضائل حضرت فاطمہ کی کیوں آتی, باقی بیٹیوں کے فضائل کیوں بھی نہ آئے؟ اور جب حضور نے عیسائیوں اور یہودیوں سے مباہلہ کیا جس کا ذکر قرآن میں ہے, تو اس مباہلے میں حضرت فاطمہ کو حضور لے گئے, باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں لے گئے؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس کا تو جواب بڑا آسان ہے, جب تک کسی کو علم نہ ہو تو سوال ہے, ورنہ یہ سوال ہی نہیں. اس لیے کہ جب مباہلے کی آیت اتری اس وقت حضور علیہ السلام کی کوئی بیٹی زندہ نہیں تھی, تو لے کر کیسے جاتے؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ السلام کی پوری زندگی میں حیات رہی, اور حضور علیہ السلام کی زندگی کے آخری دو ڈھائی سال بڑے خوشحالی کے سال تھے, جس میں تنگی کوئی نہیں تھی, پریشانی کوئی نہیں تھی. اور اس پریشانی جب پریشانیاں مکمل معاشی ختم ہو گئیں, اس وقت حضور کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ زندہ تھیں اور باقی تمام بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں. اور خوشحالی کے دور میں جب اولاد میں ایک ہی بچہ یا بچی زندہ ہو تو والد کی اس کی طرف محبت ہونا ایک فطری بات ہے, ایک فطری عمل ہے. اگر اور بیٹی بھی کوئی زندہ ہوتی اس وقت تو اس کے فضائل بھی اسی طرح حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوتے جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا کی فضیلتیں اور احادیث کی کتابوں میں موجود. ویسے بھی حضرت فاطمہ چھوٹی صاحبزادی تھی، چہیتی تھی، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور محبت بہت زیادہ تھا. اور حضور نے یہ بھی فرمایا، الفاطمہ بدعت منی من آگاہ فقط آگانی، فاطمہ محمد کے بدعت کا ٹکڑا ہے، اس نے فاطمہ کو تنگ کیا، اس نے محمد مصطفیٰ کو تنگ کیا. یہ بھی فرمایا، اور فاطمہ کو زہرا کا اپنا کیا حال تھا، حضور کی وفات کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت عائشہ اور فاطمہ بیٹھی ہیں، حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو قریب کیا، ان کے کان میں کچھ کہا، فاطمہ رو پڑی. تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر نے پھر بلایا فاطمہ کو زہرا کو، حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ فرمایا، حضرت فاطمہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے تھوڑی دیر بعد رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، بات ختم ہو گئی، پیغمبر کی تدفین عمل میں آئی. تین چار دن گزر گئے، میں نے حضرت فاطمہ کو بلایا، میں نے کہا فاطمہ دیکھو، میں عائشہ تمہاری ماں کی جگہ پر ہوں، میں عائشہ رسول اللہ کی بیوی ہوں، تمہاری ماں ہوں، میں اپنے ماں ہونے کا رشتہ تمہیں دیتی ہوں، ماں ہونے کا واسطہ تمہیں دے کر کہتی ہوں، آخری وقت میں رسول اللہ نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا، مجھے تو بتاؤ، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں. حضرت فاطمہ فرمانے لگی، جب پہلی مرتبہ میرے ابا نے مجھے بلایا، میرے کان میں کہا میری بیٹی کیوں روتی ہے، میں جب میری بیٹی یاد رکھ، جس بیماری میں میں محمد مبتلا ہوں، اسی بیماری میں میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں قبر میں اتر جاؤں گا. میں دار قطار رونے لگ گئی. جب میں زیادہ رونے لگی تو حضور نے میرے کان میں فرمایا، عائشہ اے فاطمہ پریشان نہ ہو، جس بیماری میں مبتلا ہوں میں بے شک چلا جاؤں گا، لیکن میرے خاندان میں سب سے پہلے تو آ کر مجھے ملے گی. تو میں ہنسنے لگی، رونے کی خبر بھی اس لیے، ہنسنے کی خبر بھی اس لیے. میرے بھائیوں، اس پیغمبر اسلام کے اعلان کے بعد 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ دنیا سے چلی گئی. فاطمہ الزہرا کے دل میں رسول اللہ کا کتنا عشق تھا، نبی کا کتنا پیار تھا. پیغمبر کا جنازہ اٹھنے کے بعد حضرت فاطمہ کو مسکراتے کسی نے نہیں دیکھا، حضرت فاطمہ کو خوش کسی نے نہیں دیکھا. اور حضرت فاطمہ کتنی عبادت کرتی تھی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بیمار تھی، آخری وقت آ رہا تھا، میں ان کے سرانے رات کو بیٹھا تھا، مجھے نیند آ گئی، لیکن جب بھی میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ فاطمہ الزہرا مصلی پر رو رہی. کبھی تہجد کی نماز میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی صبح کو میں نے پوچھا کہ آپ کچھ کھانا کھائیں گی تو وہ روزے کی نیت سے تھی. ان کی عبادت میں، ان کی خشوع میں، ان کے خضوع میں کوئی شبہ نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا. یہ خاندان نبوت تھا، ان کی فقیری کا کیا عالم تھا، ان کی درویشی کا کیا عالم تھا. یہ ساری کائنات کے رسول کی بیٹی تھی، کہ عید کا دن تھا، گھر میں کھانے پینے کو بھی کوئی چیز نہیں تھی. حضرت حسن حسین نے فرمایا تھا، اماں کو کپڑے تو پہناؤ، لوگوں نے لوگوں کے بچوں نے کپڑے پہن رکھے ہیں. علی تو بڑے غریب تھے، گھر میں کوئی کپڑا نہ تھا. فاطمہ بچوں کو دہلانے کے لیے مصلے پر بیٹھ گئی اور رونے لگی کہ اے اللہ، تیرے پیغمبر کی بیٹی ہوں، میرے پاس تو سامان کوئی نہیں، میرے شوہر غریب ہے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ایک آدمی باہر سے آیا، اس نے کپڑے حضرت فاطمہ کو دیے کہ یہ بچوں کے کپڑے ہیں. جب حضور تشریف لائے، حضرت فاطمہ نے فرمایا ابا جان یہ کپڑے دیکھو. حضور نے فرمایا، فاطمہ یہ کپڑے دنیا کے نہیں ہیں، یہ بہشت سے تیرے بچوں کے لیے کپڑے بھیجے گئے. میرے بھائیوں، یہ روایات بھی تطہیر الجنان میں، سوائے کے محقہ میں اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہیں. اور حضرت فاطمہ کا دروازہ ایک آدمی نے کھٹکھٹایا، وہ آدمی کون تھا؟ غریب تھا. کہنے لگا، وہ خاندان نبوت کے لوگوں، میں بڑا غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میں مقروض ہوں، میرے پاس کچھ نہیں. لیکن فاطمہ تو زہرا کے پاس بھی کیا رکھا تھا، وہ بھی غربت کے عالم میں تھی، چکی پیستی تھی، وقت پاس کرتی تھی. حضرت علی خود غریب تھے، کچھ نہ تھا، لیکن یہ خاندان نبوت تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی غریبی کو دیکھا تو اپنے گھر اندر داخل اور اندر سے ایک بہت خوبصورت چادر اٹھا کر اسے دے دی اور کہا، یہ چادر شمون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس کے پاس جا کر کہو، رسول اللہ کی بیٹی نے یہ چادر بھیجی ہے. اور چادر بھوج کا کہا، اس کو امانت کے طور پر رکھو، اور اس چادر کے بدلے میں تیرے تجھے کچھ پیسے دے دے تاکہ تیرا قرضہ اتر جائے اور تاکہ میں میرے پاس کے سواری واپس نہ جائے. جب اس یہودی کے پاس رسول اللہ کی بیٹی کی چادر پہنچی تو وہ چادر دیکھ کر رونے لگا. اس نے کہا، یہ ہے نبوت کی بیٹی، یہ ہے پیغمبر کا خان. یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اس نے اس کو پیسے دے دیے اور چادر لے کر فاطمہ کو زہرا کے پاس آیا. اس نے کہا، فاطمہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے، میں نے نبوت کے خاندان میں وہی عظمتیں جو کتابوں میں پڑھی ہیں وہ تیرے خاندان میں موجود. میرے بھائیو، خاندان نبوت، عظمتوں، رفاقتوں، بلندیوں سے معمور. اور ایک غلطی کا اضالہ بھی کرنا چاہتا ہوں، جب اہل بیت کا لفظ ہم بولتے ہیں تو اہل بیت کا معنی نواسے بعد میں ہوتا ہے، بیٹیاں بعد میں ہوتا ہے. اہل بیت سے مراد بیوی پر سے پہلے ہوتا ہے. کیوں؟ اہل بیت عربی زبان کا لفظ ہے، اور اہل بیت کا معنی گھر والے، بیت گھر کو کہتے ہیں، اہل کا معنی والے. یہی لفظ جب اردو میں بولتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے اہل خانہ کا کیا حال ہے، تو آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میرے نواسوں کا حال پوچھا جا رہا ہے، کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ میرے پوتوں کا پوچھا جا رہا ہے. میں کہوں گا آپ کے اہل خانہ کا کیا حال ہے تو آپ کہیں گے میری بیوی کا حال پوچھا گیا, میرے بچوں کا حال پوچھا گیا. اور جب میں آپ سے کہوں اور تمہارے کاروبار والا کی حال ہے تو پنجابی میں کہوں تب بھی تم سمجھو گے میری بیوی اور بچوں کا حال پوچھا گیا. لیکن جب عربی میں لفظ یہی بولا جائے اہل بیت تو اس کے وقت بیوی کوئی مراد نہیں, عائشہ مراد نہیں, حفصہ مراد نہیں, اس وقت صرف نواسے مراد ہیں. یہ وہ ذہنیت ہے جو رافضیت کے جراثیم کے طور پر تمہارے ذہنوں میں آئی ہے. جب بھی اہل بیت کا لفظ بولا جائے گا نبی کی بیت بیویوں کا نام ہوگا. اہل بیت سے مراد سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ ہے, عائشہ صدیقہ ہے, حفصہ بنت عمر ہے, ام سلمہ ہے, ام حبیبہ ہے, صفیہ ہے, زینب ہے, ام حبیبہ ہے, اور اسی طرح ریحانہ ہے, جویریہ ہے. یہ تمام اہل بیت میں پیغمبر علیہ السلام کی 11 بیویاں اہل بیت میں ہیں. اس کے بعد جاتے ہیں ان کی بیٹیاں, پھر ان کے بیٹے پانچ میں مراد ہیں. میرے بھائیوں ہر عورت اپنے خاوند کی اہل بیت ہے, ہر حضرت فاطمہ اپنے خاوند علی کی اہل بیت ہے, زینب اپنے خاوند فاطمہ بن عبد اللہ ابن ربیع عمی کی اہل بیت ہے, اور حضرت رقیہ ابن قاسم عثمان غنی کی اہل بیت ہے, حضور کے اہل بیت. ان کو شمار تب کیا جاتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے خاندان میں اور نبی کے اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں مراد ہیں اور اس کے بعد پیغمبر کے نواسے اور نواسیاں مراد ہیں. یہ بات سمجھ میں آپ کو آ گئی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں یا کوئی نہیں کہ میں ہوا کی روڑے ماری جا رہا ہوں؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بجو نار. میرے بھائی پیغمبر علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین, حضرت سیدنا حسین اور حضرت حسن کے خاندان نبوت کے اور صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کے بڑے اچھے تعلقات تھے. اس پر میں تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا, وقت مختصر ہے اور بہت رات بیت چکی ہے. اسی پر ساری رات خرچ ہو جائے گی کہ حضرت حسن اور حسین کے ابو بکر صدیق سے کیا تعلقات تھے. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے, ان کے ہاتھوں میں ایک بچہ تھا. بچہ کون تھا؟ حضرت حسین تھے. حضرت ابو بکر نے پوچھا علی یہ کس کا بچہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یہ میرا بچہ ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں یہ تیرا بچہ نہیں. حضرت علی نے فرمایا میرا بچہ ہے. ابو بکر نے فرمایا تیرا بچہ نہیں. حضرت علی نے فرمایا میرا بچہ ہے. صدیق نے فرمایا تیرا بچہ نہیں. حضرت علی نے فرمایا اچھا بتاؤ کس کا بچہ ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا ابن علی شبہ نبی, بیٹا علی کا ہے چہرہ مصطفیٰ کا. بتاؤ ان کی آپس میں محبت تھی یا نہیں تھی؟ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 5,000 وظیفہ حضرت حسن حسین کا مقرر کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا وظیفہ 2,000 مقرر کیا. بیٹے نے کہا میں تو جنگ بدر کے اور کئی جگہوں میں شریک رہا ہوں, میرا وظیفہ 2,000, حسن حسین کا وظیفہ 5,000. حضرت عمر نے فرمایا اے بیٹے تجھے نہیں پتا جو باپ حسن حسین کا ہے, جو نانا حسن حسین کا ہے, جو بیوی جو ماں حسن حسین کی ہے وہ تیری نہیں ہے. اے عبداللہ بن عمر, حسن اور حسین کی عظمت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا, تیری اولاد نہیں کر سکتی, میرا اور کوئی بیٹا نہیں کر سکتا. میرے بھائیو مجھے بتاؤ, تعلقات نہیں تھے, وظیفہ لینا جائز تھا. خمینی کہتا ہے عمر فاروق کافر تھے, خمینی کہتا ہے فاروق اعظم زندید تھے, اور حسن حسین 5,000 وظیفہ لے رہے. اور شیعہ پہ اپنی کتابیں تو پڑھو, تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں کہ حضرت حسن اور حسین نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر جب صلح کی تو صلح میں 10,00,000 درہم موقع پر ادا کیا گیا اور 4,00,000 درہم سالانہ حضرت حسن اور حسین کے وظیفے میں ملتا تھا. امیر معاویہ کی حکومت 19 سال تک رہی, 19 سال تک ہر سال 4,00,000 درہم حسن حسین وظیفہ وصول کریں. وظیفہ وصول کرنا جائز تھا اور خلافت ناجائز تھی, اور وظیفہ وصول کرنا جائز تھا. ویسے امیر معاویہ کافر تھے, حضرت عقیل کو ایک پورا گاؤں امیر معاویہ نے دے دیا وہ جائز تھا. حضرت عبداللہ بن عباس کو 1,00,000 ہر سال دے دیا وہ جائز تھا. حضرت معاویہ کے پاس حضرت حسن حسین تشریف لے گئے اور 26,00,000 درہم کا ایک پورا علاقہ حضرت حسن حسین کو دے دیا وہ لینا جائز تھا. پیسے لینے جائز تھے, علاقے لینے جائز تھے, گاؤں سارے لینے جائز تھے, قبیلوں کے قبیلے لینے جائز تھے, اور مراعات لینی جائز تھی, کپڑے وصول کرنے جائز تھے, ہدیہ لینا جائز تھا. ویسے خلافت ناجائز تھی, ویسے پیسے جو رہنا ناجائز تھا. 19 سال تک امیر معاویہ خلیفہ رہے, اور ان 19 سالوں میں حضرت حسن اور حسین نے شام کے ایک شہر مقام سکن پر امیر معاویہ کے ہاتھ پر جا کر حضرت حسن نے بیعت کی. یہ بیعت کرانے والا کون تھا؟ حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ تھے. اس کا ذکر کہاں ہے؟ تاریخ طبری میں ہے, تاریخ ابن شام میں ہے. اس کا ذکر شیعہ کی کتاب ناسخ التواریخ میں ہے, اخبار التوار میں ہے. بیعت کیسے ہوئی؟ حضرت قیس نے فرمایا تھا کن یا حسن کن یا حسین, حضرت حسن اور حسین اٹھے اور انہوں نے بیعت کی, اور بیعت کرنے کے بعد جو وظائف مقرر کیے گئے تھے وہ ادا کیے گئے. مجھے بتاؤ حضرت حسن اور حسین نے مضمون کے شام کے شہر مقام سکن پر بیعت کی تھی امیر معاویہ کے ہاتھ پر, بیعت کیوں کی تھی؟ امیر معاویہ سچے تھے, بیعت کیوں کی تھی؟ امیر معاویہ حق پر تھے, بیعت کیوں کی تھی؟ امیر معاویہ کی خلافت نہیں تھی اور یزید کے مقابلے میں حسین آ گئے تھے کیونکہ یزید غلط تھا, امیر معاویہ سے صلح کرنی تھی کیونکہ امیر معاویہ صحیح تھے. خمینی کہتا ہے معاویہ کافر تھے, جلاؤ کہتا ہے معاویہ کافر تھے, جلاؤ اور ملا باقر مدرسی کہتا ہے امیر معاویہ کافر تھے, کلینی کہتا ہے امیر معاویہ کافر تھے, 1400 سال کا شیعہ کہتا ہے امیر معاویہ کافر تھے. شیعہ بات امیر معاویہ کی نہیں, بات نواز رسول کی ہے, حسین کے درموں کی ہے, حسین کے پیسوں کی ہے, حسین کے وظیفے کی ہے, حسین کے ہاتھوں کی بیعت کی ہے. بیعت کرنا جائز تھا, وظیفہ لینا جائز تھا, ہدیہ لینا جائز تھا, گھر میں جانا جائز تھا, بچوں کو وہاں رکھنا جائز تھا اور اپنے بچے کا نام معاویہ رکھنا جائز تھا. تم کیسے ہو کافر تھے؟ میں کہتا ہوں محبت کرتے تھے, تم کہتے لڑائی کرتے تھے, میں کہتا ہوں پیار کرتے تھے, تم کہتے ہو جنگ کرتے تھے. کون سی جنگ تھی؟ مقابلہ یزید کے مقابلے میں آئے, یا یزید کی بیعت نہیں تھی؟ حسین اس کا اختلاف معاویہ سے ہوتا تو کربلا معاویہ کے دور میں پیش آ جاتا. پیش نہ آتی کربلا, جو 19 سال تک کربلا کا انتظار کیا گیا, امیر معاویہ کے دور میں کربلا کہاں تھی؟ وہ کیوں پیش آئی؟ تم کہتے ہو لڑائی تھی, تم کہتے جنگ تھی. میں کہتا ہوں حضرت علی اور امیر معاویہ کا جو اختلاف ہوا اس اختلاف کے بعد بیٹوں نے صلح کر لی, تمہاری تو آج تک صلح نہیں ہوئی. ہوئی صلح؟ کہتے ہیں امیر معاویہ اور علی کی جنگ ہوئی. میں مانتا ہوں ہوئی. ہونے کے بعد حضرت علی کے بیٹوں نے تو باپ کے ساتھ جنگ کرنے والے سے صلح کر لی. تم کون ہو؟ معلوم ہوا تو تمہارا تعلق علی سے نہیں ہے. علی سے ہوتا تو بیٹوں کے نقشے قدم پہ چلتے, چلے ہوئے نقشے قدم پہ. اگر نہیں سنا کی تو سب بتاؤ کتابیں تمہاری کیا تم سنا ہوئی ہے؟ کبھی کہتے ہیں یہ حسین کو نہیں مانتے. کس حسین کو تم مانتے ہو بتاؤ تو صحیح. میرا حسین عظمتوں کا تاجدار ہے, میرا حسین بلندیوں کا تاجدار ہے, میرا حسین رفعتوں کا امین ہے, میرا حسین خرمن دل کا محور ہے, میرا حسین گلستان نبوت کا ستارہ ہے, میرا حسین غنچہ رسول کا مہکتا ہوا پھول ہے, میرا حسین کلیوں میں خوشبو والا ہے, میرا حسین گلاب کے پھولوں سے بھی اعلیٰ ہے, میرا حسین ستاروں کی انجمن سے بھی اعلیٰ ہے, میرا حسین سورج کی کرنوں سے بھی درخشاں ہے, میرا حسین چاند کی رانائی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. عرف میں اعلیٰ, حمیت میں اعلیٰ, علم میں اعلیٰ, ثقافت میں اعلیٰ اور تلاوت میں آنا, جوت میں آنا, غیرت میں آنا. میرا حسین بلندیوں پر, میرا حسین رفتوں پر, میرا حسین بہادری پہ, میرا حسین بدر میں کھانے والا, میرا حسین حنین میں جرت دکھانے والا, میرا حسین خیبر میں میدان میں آنے والا, میرا حسین عظمتوں والا, میرا حسین صدیق کو امام کہنے والا, میرا حسین عمر کو امام کہنے والا, میرا حسین عثمان کو امام, عثمان کے دروازے پہ پہرا دینے والا, میرا حسین, میرا حسین معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنے والا. اور تو کی تو کی بات کرتا ہے جو ڈر گیا تھا, جو ابو بکر سے ڈر کر چپ کر گیا, پھر عمر سے ڈر کے چپ کر گیا, پھر عثمان سے ڈر کے چپ کر گیا, پھر معاویہ سے ڈر کے صلح کر لی. تو ڈرنے والے حسین کی بات کرتا ہے. میں جرت و بہادری سے, جرت و بہادری سے سدوس کو امام کہتا ہے, عمر کو امام کہتا ہے, عثمان کو امام کہتا ہے, معاویہ کو امام کہتا ہے, حق کو باطل کا, حق کو صداقت کا, حق کو عظمت کا, حق کو رفعت کا, حق کو نوازیت کا, حق کو رفعت و بلندی کا پرچم اٹھا کر دنیا ایک کفر کو یہ بتانے والا تھا کہ صدیق میرا ہے, میں صدیق کا ہوں.
سنو ایک ہی بات بتاؤ, حضرت حسین 5 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے, ایک ہی بات بتاؤ دایا کون تھی؟ دایا کا نام بتاؤ. حسین پیدا ہوئے دایا کون تھی؟ تم تو دایا پڑھا کر نہیں آگے چل سکتے, تم شہادت تک کیسے پہنچو گے؟ دایا کون تھی؟ دایا کو آگے چلو, یہ بتاؤ دودھ کس نے پلایا تھا؟ تمہاری کتابیں وہاں آ کر خاموش ہو جاتی ہیں. بہار کے زمان میں لکھ دیا نام تو لکھ دیے, آگے بات نہیں کی. دایا بتاؤں کون تھی؟
امام حسین کی پیدائش پر دایا صدیق اکبر کی بیوی تھی اور اس کا نام اسماء بنت عمیر تھا. لا کتاب نور الابصار، لا کتاب اخبار الطباع، لا کتاب ناسخ التواریخ، لا کتاب سوائط ملک، لا کتاب مشکل حسین. میں نے 6 کتابوں کا حوالہ دیا جو عربی کی معتبر کتابیں ہیں. مدینہ منورہ کے کتب خانے نے ان کتابوں کو میں نے نچوڑا ہے اور میں نے یہ حوالہ نکالا ہے کہ صدیق اکبر کی بیوی نے حسین کی پیدائش پہ دایا کا فریضہ پر انجام وہ دیا ہے. میں اپنا موقف چھوڑ دوں. ضرور کس نے پلایا؟ حسین نے دودھ پیدا پیتا. اور تم آج کہہ رہے کہ فلانی عورت کا میری پڑھا میں دودھ پیتا ہے، میں دودھ پیتا، چل دودھ کا حیا ہے کہ نواز سے رسول نے دودھ دودھ پیتا کوئی حیا کوئی. اس عورت کا نام ام الفضل بنت عمیس ہے، یہ صدیق اکبر کی شالی کا نام ہے، حضرت عباس کی بیوی کا نام ہے. اور ایک اور بات کہتا ہوں، اسلام کی دوسری مسلمان خاتون کا نام ہے حضرت خدیجہ کے بعد رسول اللہ کا کلمہ جس نے پڑھا وہ ام الفضل بنت عمیس. یاد رکھو گے باتیں نہیں یاد رکھو گے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تم کہتے ہو میں حضرت فاروق اعظم کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم کا خاندان نبوت سے رشتے داری سماج تھا. میں نے آگے چلتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں حضرت حسین کی بہن آئی جس کا نام ام کلثوم. کیا نام ہے؟ ام کلثوم. کہتے ہو کہ ام کلثوم کا عمر کے نکاح میں آنا ہماری غیرت کے خلاف ہے. تمہاری غیرت ہے تو ہے کتنے آئیے تو بنو روتا بنو روتا غیرت کہاں ہے؟ غیرت کی ذاکر تم نے ہو گئی ہماری غیرت کے خلاف ہے. ہاں تھوڑی غیرت کہتے ہیں ہماری غیرت اسلام ہے. نکاح ہوا تھا. اچھا اگر حضرت علی کی مرضی کے بغیر نکاح ہوا تھا بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ غلیظ عبارت میں یہاں پڑھ نہیں سکتا. کہتے عمر علی کی لڑکی سین کر لے گئے. ہاں یاد میرا کتابوں میں ہے. ٹھہر جاؤ اور پاس کر لے گیا کہ توجہ کرے ہیں میرے آگے ہے توجہ. کہتے حضرت علی کی لڑکی سے حضرت عمر نے جو نکاح کیا وہ زبردستی کیا. چلو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں زبردستی کیا، پھر تم میری بات ضرور مانو گے کہ علی کی لڑکی سے اگر زبردستی عمر نے نکاح کیا تو پھر مشکل کشا کون تھا؟ آگے پروا کون تھا؟ مشکل کشاؤں کی لڑکیاں لوگ لے جاتی ہیں. تو کچھ غیرت کرو، کچھ حیا کرو، جو کہا ہے اس پر تو عمل کرو. چاہے غلطی کہاں کچھ تو غیرت کرو. حضرت فاروق ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ نکاح ہوا کیوں. حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو. حضرت عمر چاہتے تھے کہ خاندان نبوت میں میری رشتے داری باقی ہے، یہ تھی اصل بات. حضرت حضور فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی لڑکی تھی، یہ رسول اللہ کی بیوی تھی، عمر بن نہیں تھی. حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عمر نے خاندان نبوت میں رشتے داری کو باقی رکھنے کے لیے حضرت علی کی لڑکی ام کلثوم سے نکاح کا پیغام خود بھیجا. اس نکاح کے پیغام سے حضرت علی نے فرمایا کہ بچی ابھی چھوٹی. چنانچہ 2 سال کے بعد جب یہ بالغ ہوئی اس کے بعد نکاح ہوا، باضابطہ کا نکاح ہوا. اس کا ذکر ساری کتابوں میں موجود ہے، تمام شیعہ کی کتابوں میں. اور آج سے 8-9 سال پہلے اس بات پر انوری مسجد میں میں نے جمعہ پڑھایا، وہاں یہ روایت پیش کی. مل کر مقدمہ ہو گیا، یہاں ایک مجسٹریٹ صاحب ہوتے تھے، ان کی عدالت میں مل کر مقدمہ چلا. میں نے عدالت میں شیعہ کی 4 کتابیں لے جا کر ثابت کیا کہ یہ نکاح فاروق اعظم کے ساتھ ان میں کلثوم کا ہوا ہے. لیکن وہ مجھے شیر صاحب ماشاء اللہ دل چھوڑ رہے ہیں، وہ کہنے لگے مجھے شیعہ کہیں قتل نہ کر دے. سبحان اللہ، میں ان سے ابھی شہید ہونے کا خیر ہے. تو اس میں سپاہی صاحبہ کا رہا کوئی بھی نہیں تھا ہے. توجہ نہیں، توجہ ملتر ہے آپ کی. حضرت عمر فاروق نے یہ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، نقطے کی بات ہے. جب حضرت عمر فاروق نے حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا، دو وجہ، ایک تو رشتے داری مخصوص تھی، دوسری حضور علیہ السلام کی اس سنت کا عمل کرنا بھی مخصوص تھا. کہ حضور علیہ السلام کی عمر جب 53 سال ہے تو حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا. حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 9 سال، حضور کی عمر 53 سال. اور جب حضرت عمر نے ام کلثوم سے نکاح کیا، حضرت عمر کی عمر 53 سال تھی اور ام کلثوم کی عمر 9 سال. چنانچہ اس نکاح کے بعد جب حضرت ام کلثوم کے بطن سے ایک بچی پیدا ہوئی تو حضرت عمر نے اپنی بچی کا نام بھی حضور کی بیٹی کے نام پر رقیہ رکھا، رقیہ بنت عمر. اور دوسرا بچہ پیدا ہوا تو حضرت عمر نے دوسرے بچے کا نام بھی حضور کے متبنہ بیٹے زید کے نام پر زید ابن عمر رکھا. تو یہ بھی سنت پیغمبر کے مطابق تھا. سمجھ میں آئی یہ بات میرے بھائی؟ اہل سنت حسین سے ہیں، حسین اہل سنت سے ہیں، یہ اصولی بات ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت حسین نے جو کلمہ پڑھا وہی سنیوں کا کلمہ، جو قرآن پڑھا وہ سنیوں کا قرآن، جو نماز پڑھی وہ سنیوں کی نماز. اور کوئی دنیا کا شخص حضرت حسین کے محبت میں اہل سنت سے بڑھ نہیں سکتا، حقیقت کے خلاف ہے. کہتے ہیں تمہارا پورا سال ہے، ان کے تو صرف 10 دن ہیں، انہوں نے پھینکے تھے اندر، ان کا تعلق کیا ہے؟ اور میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ حضرت حسین کے ساتھ یا حضرت فاطمہ کے ساتھ یا حضرت علی کے ساتھ حقیقی بات یہ ہے کہ شیعہ کا کوئی تعلق، اگر تعلق ہو تو یہ بغیرتی کی باتیں ان کے خلاف کبھی نہ کہیں. یہ ٹھیک ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ لاؤ لیجیے، اس کا آپ غور فرمائیں. اس کتاب میں ایک ایسی غلیظ عبارت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی کے خلاف ایک ایسی غلیظ عبارت ہے. یہ کتاب جلال العیون ملا باقر مجلسی کی بڑی مارکہ پلانا کتاب، جس کے بارے میں خمینی نے لکھا کہ لوگوں کو اپنی عمر ضائع نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنی عمر کو مفید بنانے کے لیے شیعہ کے سب سے بڑے امام ملا باقر مجلسی کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ کتاب کشف اثرات سے مقدمہ خمینی نے لکھا. یہ ہے ملا باقر مجلسی جس کی کتاب جلال العیون کی یہ پہلی جلد میرے ہاتھوں میں. اس کے 187 صفحے پر یہ غلیظ عبارت، اور یہ عبارت میں بڑے دکھ کے ساتھ سینے پر پتھر باندھ کر پیش کرنا چاہتا ہوں اتمام حجت کے لیے. میرا جی نہیں چاہتا کہ ایسی عبارت آپ کے سامنے لاؤں جس کا تصور پوری دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کرے اور اس کے بعد اپنی بیٹی سے یہ کہیں کہ بیٹی میں تیرے ساتھ شب وفات میں خود جاؤں گا، اور توجہ نہیں کر سکتے پہلے، اور اس کے بعد وہ باپ اس کمرے میں داخل ہو جس کمرے میں اس کی بیٹی اور وہ اس کا خاوند ہو، اور قریب جا کر دونوں سے کہے کہ دیکھنا جب تک میں نہ آؤں کام شروع نہ کرنا. سمجھو یہ میرے ہاتھ سے نہیں بات، مسلمانوں پیغمبر کی بیٹی لوارث ہوگی اس وقت. میں اور آپ یہ بات تصور نہیں کر سکتے. کس علی سے محبت کرتے ہو چیزیں بتاؤ، کس فاطمہ الزہرا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ جناب جعفر صادق کی روایت ہے کہ حلال چیز بیان کرنے میں غلط نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب وفات میں جناب علی اور جناب فاطمہ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں کام نہ کرنا، اور جب حضور تشریف لائے تو دونوں پاؤں دونوں صحابہ کے آپ نے پکڑ کر رکھتے ہاتھ میں دراز کیے، آپ نے ان کے پاؤں پکڑ کر چار پائی کو ان کو لٹایا دونوں کو. Yeah. توجہ فرمائیں.
حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ
کی محبت جس دل میں نہیں اس کا دل ایمان کی روشنی سے خالی ہے. یہ مسلمانوں کا ایمان ہے.
مسلمانوں کا ایمان ہے
نواسہ رسول سے محبت جزو ایمان ہے. نواسہ رسول سے عقیدت جزو ایمان ہے.
میرے بھائیو
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے. اس کے بعد یزید تخت امارت پر بیٹھا. صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد کو یزید کی امارت کے خلاف حضرت امیر معاویہ پر اتفاق ہونے کے باوجود یزید سے اختلاف تھا. حضرت حسین کو بھی واضح اختلاف تھا. یہ اختلاف ان کا حق تھا. جب گورنر مدینہ نے یزید کا پیغام نواسہ رسول تک پہنچایا تو انہوں نے راتوں رات مدینہ چھوڑ دیا اور بیعت کرنے سے انکار کر دیا. وہ مدینہ مرارہ سے مکہ کو تھے. جب مکہ آئے تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا.
آپ ذرا توجہ فرمائیں,
رمضان المبارک کا مہینہ تھا. یہاں آپ ڈیڑھ دو مہینہ آپ نے قیام کیا. اس قیام کے دوران چار بڑے صحابی عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر, یہ چار بزرگ اور حضرت طلحہ زبیر یہ بزرگ موجود.
حضرت طلحہ یہاں نہیں, وہ جنگ میں شہید ہو چکے تھے. حضرت زبیر موجود
اور دوسرے صحابی
وہاں موجود.
ان بزرگوں نے یہاں پر حضرت حسین سے فرمایا کہ آپ کا کیا جانا. انہوں نے فرمایا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا. اس طرح نے کوفہ سے لوگوں کے خطوط مکہ مکرمہ میں حضرت حسین کو ملے. کتنے ہزار خط ملے؟ 12,000 خط کوفہ سے مکہ مکرمہ پہنچے. جوڑیاں بھر گئی خطوں سے. بلانے والے کوفی تھے. کوفیوں نے خطوں میں کیا لکھا؟ پھل پک گئے, سبزہ دار علاقہ, بغداد کی کوفہ کی بستیاں آباد ہو گئی. آپ یہاں آؤ, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, آپ کو اپنا امیر بنائیں گے. آپ لیت و لال سے کام نہ لیں, آپ سے زیادہ بہتر کوئی آدمی نہیں.
حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا
کہ اے نبی کے نواسے, اے پیغمبر کے لگتے جگر, آپ کوفیوں کے خطوں پر اعتبار نہ کرنا. یہ ساری تنقیدی بات کیوں؟ اس لیے کہ کوفہ کا یہ وہی شہر ہے جس میں حضرت علی المرتضیٰ تمہارے والد کو جامع مسجد میں کوفیوں نے شہید کر دیا تھا. سب سے پہلے کوفیوں نے مدینہ منورہ سے حضرت علی کو نکالا, تخت خلافت مدینہ سے کوفہ منتقل کیا, پھر کوفہ لے جا کر حضرت علی کو شہید کر ڈالا. اس کے بعد تمہارے بھائی حضرت حسن کو کوفہ بنایا اور وہاں ان کو نماز کی حالت میں ان پر حملہ کیا, ان کے ران سے خنجر مارا, ان کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا. وہ زخمی حالت میں مدینہ پہنچے اور اسی زخموں سے وہ شہید ہو گئے. اس لیے کوفیوں پر اعتبار نہ کرو, یہ بڑے بے وفا لوگ ہیں, بڑے بے ایمان ہیں. نواسہ رسول نے ان کے خطوں کو, ان کی ہدایات کو سنا. لیکن اگلے دن 70 آدمیوں کا قافلہ 60 خطوط لے کر آیا. کہنے لگے ہم تم پر فدا ہوں گے, ہم تم پر جان دے دیں گے, ہم تمہارے لیے مر جائیں گے. ہمارا بچہ تمہاری راہ تک رہا ہے. ہمارے علاقے میں تمہارے آنے پر جشن ہوں گے. پورا علاقہ تمہارے نام پر مرنے کو تیار ہے. آپ ہمارے پاس آؤ. خطوں کا تانتا بن گیا. علاقوں کے عمر آئے, اے نواسہ رسول ہمارے ساتھ چلو. کوفیوں نے 12,000 خط نواسہ رسول کو ڈالے. 700 آدمی باری باری آئے. پیغمبر کا نواسہ 2 مہینے تک ان کے خطوط پہ غور کرتا رہا. اور اس کے بعد حج کا جب موسم قریب آیا تو نواسہ رسول نے اپنے بھائی, اپنے پایا داد بھائی مسلم بن نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا کوفہ میں کہ جاؤ, جا کر حالات معلوم کر کے آؤ. اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے بعد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. اب عاقبہ ثلاثہ نے روکا, صحابہ کی جماعت نے روکا کہ آپ کوفیوں کے دھوکے میں نہ آئیں, کوفیوں کے پاس نہ جائیں. کوفی مکار ہے, کوفی غدار ہے. کوفیوں نے اپنے آپ کو شیعان علی کہہ کر حضرت علی کو دھوکہ دیا, پھر آپ کے بھائی کو دھوکہ دیا. آپ ان کے فریب میں مت آئے. لیکن نواسہ رسول نے فرمایا ان کے اتنے خط ہیں, اتنے قافلے آ چکے ہیں, اتنے وصول آ چکے ہیں, میں اس بات کو صحیح سمجھتا ہوں کہ مجھے جانا چاہیے. حضرت مسلم بن نصیر کو بھی بھیجا, لیکن ان کے واپس آنے سے پہلے نواسہ رسول نے سفر کا آغاز کر دیا. وہاں پر ایک جگہ دکھ مقام درف ہے, اس درف کے مقام پر نواز رسول پہنچتے ہیں میرے بھائیوں. تو وہاں پر ایک آپ کی کافر نے اطلاع دی کہ مسلم بن نفیل آپ کے تائر آباد بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے اطلاع مل چکی تھی کہ کوفی سچے ہیں, کوفی بہت بہتر ہے, آپ آ جائیں. انہوں نے سفر کو تیز رکھا, جلدی جلدی سفر کرنا شروع کیا, سواریاں وہاں پہنچی. میرے بھائیوں یہاں ایک بات یاد رکھیں, جس طرح پیغمبر علیہ السلام کے نواسے کے بارے میں, جس طرح صحابہ کے بارے میں, نواسوں کی تعداد کے بارے میں راستیوں نے غلط روایات دنیا تک پہنچائی ہے, اسی طرح کربلا کے واقعے میں من گھڑت روایات, بے سکی روایات, جس میں یہ کہا گیا کہ پیغمبر کی بیٹیوں کے دوپٹے اتر گئے, نبی کی بیٹیاں میدان میں رونے لگی, خاندان نبوت اجڑ گیا, خاندان نبوت تیاروں مددگار دھکے کھاتا رہا, من گھڑت روایات. وہاں جناب خون کی سرخی آ گئی, فاطمہ الزہرا کربلا کے میدان میں جھاڑو دیتی رہی, اس طرح کی من گھڑت روایات. صرف سیاری بیان کرتے, وہ سنی بھی بیان کرتا ہے جو فیس لینے کے لیے شیعہ کی بنائی ہوئی روایات کا سہارا لے کر بدماشی کر کے جھوٹ بول کے فریب دے کر اس قوم کا مذاق اڑاتا ہے. اور میرے بھائیو نبی کی بیٹیوں کا دوپٹہ میدان میں اتر جاتا, آسمان پھٹ جاتا, زمین پھٹ جاتی ہے. آج تم کبھی نہیں کہتا اور جا کر اور ملا اور فیس پہ پلنے والے اور قوم کو دھوکہ دینے والے, کبھی تم نے نہیں کہا کہ میری بیٹی کا دوپٹہ چوک میں اتر گیا, میری ماں کا دوپٹہ چوک میں اتر گیا. آئے تجھے نبی کی بیٹی اتنی نواز مل گئی, نبی کی نواز اتنی نواز مل گئی کہ تو سپیکر پر لوگوں کو روانے کے لیے, دھوکہ دینے کے لیے, فریب دینے کے لیے اس سادہ قوم کو, سادہ نسل کو, جس کو مدد کا پتہ نہیں, دین کا پتہ نہیں, شریعت کا پتہ نہیں, تاریخ کا پتہ نہیں, ان جہاتی لوگوں کو رلانے کے لیے تو جھوٹ بکتا ہے. خدا تیرے پیٹ کو جہنم میں آباد کرے. اور جھوٹ بکنے والے سنی ساکروں اور سنی وہ ساکروں جو راستیت کی بنائی ہوئی روایات پر عمل کر کے خاندان نبوت کا مذاق چوکوں میں اڑاتا, تمہیں شرم کرنے کا, لوگوں کو رلانے کے لیے جھوٹی روایات, من گھڑت کہانیاں, من گھڑت قصے, من گھڑت واقعات. کبھی اپنی بیٹی کے لیے تو نے بیان نہیں کیے, اور پیغمبر کی بیٹی, حسین کی بیٹی, نانی ام صدا کی بیٹی, اور فاطمہ کا خون, فاطمہ کا ذکر گوشہ, فاطمہ کے جسم کا ٹکڑا کر کے بنا کی وادی میں اس کے دوپٹے اتر گئے, خیمے اجڑ گئے. اللہ خاموش تھا, قدرت خاموش تھی, فرشتے خاموش تھے. اور بدر کے میدان میں صحابہ کے لیے فرشتے آئے, اور کربلا میں ان بیٹیوں کے لیے کوئی فرشتہ نہیں آیا. اور ہم کو یہاں کہتا ہے یا علی مدد, اور اے علی تو مدد دے, اے علی مدد دے, یہاں مدد مانگتا ہے. وہاں کربلا میں مدد دینے کے لیے علی کیوں نہیں آئے, لگتے اشرف نے کیوں نہیں آئے, جب بچوں کے تن جدا ہوئے کیوں نہیں آئے, آئے تو پتے اتر گئے تھے علی کیوں نہیں آئے, اور حلق سے تیر گزر گئے تھے علی کیوں نہیں آئے. اور تو فیصلہ کر کے بتا, یا علی مدد کہنا غلط ہے یا تیرا یہ واقعہ بیان کرنا. ٹھیک ہے, اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ دونوں باتیں, یہ دونوں باتیں, یہ دونوں باتیں مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا. کیوں کہ خیبر کے قلعے میں جب چہرے خدا نے خیبر کا توپ اڑایا تھا تو مدد نبی سے بھی نہیں مانگی تھی. اور خیبر کا قلعہ جب چہرے خدا نے اڑایا تھا تو مدد علی نے نبی سے بھی نہیں مانگی تھی. کیا کہا تھا کہ تم ان الذی سمتنی امی حیدرا کلی سکھا فاطم کلی ہند بنا, میں وہ علی ہوں جس کا نام جس کی ماں نے حیدر رکھا ہے, جس کو خدا نے وہ قوت بخشی ہے کہ اندھیروں میں داخل ہو کر وہ روشنیوں کے چراغ جلا دے. سپاہی صاحب, سپاہی صاحبہ نے اس شرکی ہمارے کے خلاف یا علی مدد کہنا سرک ہے. کیا ہے؟ اور میرے بریلوی سنی بھائیو اپنی کتابوں کا مطالعہ کرو, یا علی مدد کہنا سرک ہے, یہ شیعہ کا اختیار ہے. مدد علی المرتضیٰ نے بھی خدا سے مانگی, کس سے مانگی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ شرف سپاہی صحابہ کو حاصل ہے کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے فیصلہ آباد سے سب سے پہلے یا علی مدد کا سکے یا اللہ مدد کا سٹکر 1 لاکھ شائع کر کے پاکستان کے ٹرکوں اور بسوں پہ لگایا تھا. اور اس کا فیضان آج دیکھو کہ دنیا کی 27 زبانوں میں سے یا اللہ اور یا علی یا اللہ مدد لکھ کر پوری دنیا کے ہر چوک میں اللہ کی مدد کا پرچم بلند ہو رہا ہے. رہا یا نہیں, اور فروغ اس کو سپاہی صحابہ نے دیا. کس نے دیا؟ فرمان حق نواز جنگی کی جد و جہد نے دیا, ان کی جرت نے دیا, ان کی صلابت نے دیا, ان کی حیرت انگیز قیادت نے دیا. دیا یا نہیں دیا؟ مسلمانوں مدد اللہ سے مانگو. قرآن کہتا ہے, قرآن نے کہا ہے کہ مدد اللہ سے مانگو. کس سے مانگو؟ اللہ سے مدد مانگو. اللہ نستعین بالصبر والصلاة. صبر اور صلاة اس کا تخیل کیا ہے کہ نماز اللہ کے لیے ہے, صبر بھی اللہ کی مشیت کو ذہن میں رکھ کے کیا جاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, ایاک نعبد ویاک نستعین, کہ مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ مدد کس سے مانگتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مدد ہے تجھ سے, بولو تو صحیح, مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں. اور جب یہاں بھی مدد کہتے ہو تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ مدد تجھ سے بھی مانگتے ہیں. بھی اور ہی میں پتا کتنا فرق ہے؟ پتا ہے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ نماز میں کہتے ہو کہ مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں. جو نماز میں کہتے ہو بعد میں بھی وہی کہو, بعد میں اور نہ کہو. نماز میں کہتے ہیں مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں, اور دیوار پر کسی اور سے مدد کا لکھ دو. اللہ کے رسول نے مدد بھی اللہ سے مانگی, نبی نے مدد بھی اللہ سے مانگی, 124,000 انبیاء نے مدد بھی اللہ سے مانگی. اور یہی اہل سنت کا شعار, یہی اہل سنت کا, اس پر پکے ہو, اس بات سے پکے ہو. میں نے قرآن کی بات کی ہے, یا کا نا بجو بھائی, یا کا نستعین, اس کا معنی قرآن کا ترجمہ کھول کر دیکھو. میرے بھائیو نواسا رسول ضرور سے آگے بڑھے, پتا چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. نواسا رسول نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر, لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم بدلا لیے بغیر نہیں جائیں گے. حضرت حسین نے فرمایا میں بھی بدلا لوں گا. چلیں, قافلہ تیار ہو گیا, کوفہ پہنچے. جب کوفہ میں گئے میرے بھائیو پوری اطلاع مل گئی. کوفہ پہنچے, مسلم بن عقیل کا پورا واقعہ معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تھے ہزاروں آدمیوں نے استقبال کیا, صبح کو استقبال کیا. نماز ظہر میں 6,000 آدمی رہ گئے, پہلے 12,000-14,000 آدمی تھا, شام کو 4,000 رہ گئے, اور صبح نماز فجر کے بعد جب سلام پھیرا تو صرف 12 آدمی رہ گئے. کتنے آدمی رہ گئے؟ اور تھوڑی دیر گزری, مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. نواز رسول وہاں پہنچے, انہوں نے جا کر کہا صوفیوں اسد بن قیس کہاں ہے, سلیمان ابن ربیع کہاں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے خادم سے کہا کہ لاؤ وہ بوری خطوں کی لاؤ. چوک میں کھڑے ہو گئے, چوک میں کھڑے ہو کر فرمایا او اسد بن قیس تو کہاں ہے, او سلیمان ابن ربیع تو کہاں ہے, آؤ آؤ میں نبی کا نواسا تمہارے شہر میں آیا ہوں, بیت پیغمبر کے خاندان کا چشمہ چراغ تمہارے دروازے پہ آیا ہوں, تم نے خط لکھ کر ہمیں بلایا ہے, میرا بھی میرا بھائی کہاں ہے, مسلم بن عقیل کی لاش کہاں ہے, مسلم بن عقیل کے ٹکڑے کہاں ہے, اور بے یارو مددگار تم نے مسافر کو ذبح کر ڈالا, اور تم نے یہ نہ دیکھا کہ یہ رسول اللہ کے خاندان کا بیٹا ہے, نبی کے خاندان کا چشمہ چراغ ہے. اور بتاؤ تو کیا یہ خط تم نے نہیں لکھے کیا کوفہ کی جامع مسجد میں جہاں حضرت علی شہید ہوئے تھے؟ نواسا رسول نے وہ خط پڑھ کر سنائے, اور کوفہ کے لوگوں تم نے خط بھیج کر بلایا تھا, تمہارے خط بلانے پر میں آ گیا ہوں. لیکن اس وقت تمام لوگ جو وہاں جمع تھے کوئی نہیں بولا, کسی نے نہیں کہا ہم نے خط دے کر بلایا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے چلے, ان لوگوں کو معلوم ہوا اگر نواسا رسول شام پہنچ گئے کہیں یزید ان کی شرطوں کو تسلیم نہ کر لے, حکومت کی فوجیں ساتھ ہیں اور وہ بھی ساتھ ہیں. حضرت حسین کوفہ سے چلے, 9 میل کے فاصلے پر کربلا کا میدان ہے, وہاں پہنچے ہیں. یہ لوگ بھی وہاں پہنچے, کون سے لوگ جنہوں نے بلایا تھا اس جد میں کہ نواسا رسول وہاں پہنچ کر اپنی شرطوں کو منوا لے گا, شرطیں مانی جائیں گی, ہمارا قیمت کی نہ ہلائے گا, ہم تو امیر معاویہ کے دشمن ہیں, ہم تو صحابہ کے دشمن ہیں, خاندان نبوت کا سہارا لے کر ہم نے ان کو کچل رکھا, لیکن اب تو بات درمیان سے نکل گئی, اگر یہ وہاں چلے گئے شرطیں مانو گی. مجھے بتاؤ کیا تمہاری کتاب جراؤ عیون میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت حسین نے خطبے میں فرمایا مجھے چھوڑ دو یا میں سرحدوں پر چلا جاؤں, مجھے چھوڑ دو, میں جا کر اگر یزید میری باتوں کو مان لوں تو میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں یا مجھے چھوڑ دو میں مدینہ واپس چلا جاؤں. لیکن اس وقت کوئی آدمی ان کی حامی بھرنے والا نہیں تھا, کوئی آدمی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. اور بدماشو تم بتاؤ پیغمبر کے نواسے نے چوک میں پھٹا دیا اور خط لکھنے والے کہاں گئے ہو؟ یہ میرے پاس 12,000 خطوں کی بوری ہے, تم نے مجھے بلایا تھا, تمہارے کہنے پر میں آیا تھا. میرے بھائیو میرے فیصلہ رات کے غیور سنیو, تم فیصلہ کر کے بتاؤ, تم عدالت لگاؤ, میں تمہارے دروازے پہ آیا ہوں. تم جج بن جاؤ, تم وکیل بن جاؤ, تم آؤ انصاف کرنے کے لیے, تم منصف بن جاؤ. مجھے بتاؤ, تم مجھے بلاؤ, خط لکھ کر بلاؤ, آدمی بھیج کر بلاؤ. جب میں تمہارے دروازے پر آ جاؤں, تمہارے دروازے پر تمہارے سامنے تیسرا آدمی مجھے قتل کر ڈالے اور اس کے بعد تم خاموش ہو جاؤ اور تم کچھ بھی نہ کہو, تم اس کا ہاتھ بھی نہ پکڑو, تم اس کے ساتھ زخمی بھی نہ ہو جاؤ, تم یہ بھی نہ کہو یہ میرا مہمان ہے اسے چھوڑ دے, یہ میرے پاس آیا ہے اسے چھوڑ دے. اور تمہارا تو بال بھی نیچا نہ ہو, تمہارے تو ماتھے پہ پسینہ بھی نہ ہو, تمہیں تو کچھ بھی نہ ہو. کچھ بتاؤ جس وقت یہ واقعہ ہو جائے, مجھے تمہارے دروازے پہ جمع کر دیا جائے اور تمہیں کچھ بھی نہ ہو. میرے ساتھ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہو, ان کو بھی تمہارے سامنے مار دیا جائے, جمع کر دیا جائے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. اور پھر میں تمہارے کسی بزرگ کا لڑکا ہوں, تمہارے پیر کا لڑکا ہوں, تمہارے پیشوا کا لڑکا ہوں, اور خط لکھ کر تم نے بلایا ہو, دار و قطار رو کر بلایا ہو, اور اس کے بعد آدمی بھیج کر بلایا ہو. جب میں اپنے بچوں کو لے کر تمہارے پاس آ جاؤں, تمہارے دروازے پر مجھے جمع کر دیا جائے, میرے ٹکڑے کر دیا جائے, مجھے پانی نہ پوچھا جائے, آئے میرے خاندان کی ساری بچیاں وہاں دلت دلت پر وہاں پردے میں بیٹھ کر پریشان رہے. لیکن تم خاموش ہو جاؤ, تم فیصلہ کر کے بتاؤ, میں قاتل کس کو کہوں, میں بدماش کس کو کہوں, میں مختار کس کو کہوں, میں غدار کس کو کہوں, میں ساکشی کس کو کہوں, میں فریبی کس کو کہوں, میں ساکشی کس کو کہوں. فیصلہ تم کرو, عدالت تمہارے پاس ہے. چلو اس کو بھی نہیں مانتے, نہ مانو میں آگے چلتا ہوں. طوفا سے آگے چلے گئے, کربلا کا میدان آ گیا. وہاں آ کر 10 محرم کو نماز ظہر کے بعد پیغمبر کے نواسے کو شہید کر دیا گیا, جبا کر دیا گیا, بچوں کو جبا کر دیا گیا, بچوں کے حلق سے تیر گزار دیے گئے. وہاں پانی نہ ملا, وہاں تڑپ تڑپ کر پیغمبر کے نواسوں نے جان دے دی, نبی کے بچوں نے جان دے دی. وہاں وہ لوگ خیموں میں تڑپتے رہے, عورتیں تڑپتی رہی, لیکن کسی نے پردہ نہیں چھوڑا, کسی نے پردہ نہیں اٹھایا, ہر کوئی میدان میں نہیں اترا, کسی نے وویلا نہیں کیا. یہ خاندان پیغمبر تھا, یہ محمد کا خاندان تھا, یہ اس فاطمہ کی بچیاں تھی جس نے کہا تھا میرا جنازہ رات کو اٹھانا. اور آج پاکستان میں کیا ہوتے پردہ پردے پر دو کر چوکوں میں کھڑے کہ ہم فاطمہ کی نام لیوا ہے. کس فاطمہ کی جس نے کہا تھا میرا جنازہ رات کو اٹھانا؟ علی نے سوایا, علی مرتضیٰ نے سوایا, اے فاطمہ تیرا جنازہ دن کو اٹھائیں گے, چکر کے لوگ بھی آ جائیں گے. فاطمہ نے کہا تھا اے علی میں وہ محمد کی بیٹی ہوں جس کے چہرے کو یا مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے. میں چاہتی ہوں میں مر جاؤں, میرے کفن پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑے. کرو فیصلہ, عدالت لگی ہے, لاشیں پڑی ہیں, مقتول پڑے ہیں, شہید پڑے ہیں. بکری نہیں مری, جانور نہیں مرا, وہ خاندان نبوت کا چشمہ چراغ پڑا ہے جس کے ہونٹوں پہ نبی بہت زیادہ دیتے تھے, اس کی لاش پڑی ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر میرے رسول نے فرمایا ریحان الدنیا والآخرہ, حسن حسین کا چہرہ دنیا اور آخرت کا پھول ہے. یہ پھول مرجا چکا ہے, اس کی پتیاں بکھر گئی ہیں, اس کی بہت بکھر گئی ہے, لیکن اس کی لاش خیموں میں پڑی ہے. بتاؤ گھوڑوں کے ٹاکوں نے ان کے جسموں کو رام ڈالا ہے, آئے کون ہے بتاؤ؟ اور 12,000 صوفی کہاں تھے, اور خط بنانے والے کہاں تھے, سلیمان ابن نبی کہاں تھا, اور تسبیح کیش کہاں تھا, سیکھنے والا کہاں تھا, نو میل کا فاصلہ اور تمہیں کچھ نہ ہوا, ایک آدمی بھی تمہارا نہیں مرا. بچے قربان ہو گئے, بیٹیاں قربان ہو گئی, علی اکبر ضلع ہو گیا, نبی کا نواسا شہید ہو گیا, اور زخمی جین العابدین خیمے میں چڑھا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. تم فیصلہ کر کے بتاؤ میں کس کو قاتل کہوں, بلانے والے کو کہوں, میں ماننے والے کو کہوں, خط لکھنے والے کو کہوں. چلو نہیں کہتا, آگے چلتا ہوں. جب یہ قافلہ جمع ہو گیا, بچے قربان ہو گئے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, اس کے بعد یہ لوگ بچ گئے. کون بچ گیا؟ سکینہ بچ گئی, فاطمہ بچ گئی, ہائے روتی ہوئی زینب بچ گئی, جین العابدین زخمی بچ گیا. یہ چند سواریوں پر سوار ہو کر پوچھا پہنچے, اور وہاں جا کر انہوں نے کیا کہا؟ میری بات نہ مانو, زینب کی مان لو میری بات نہ مانو, اس زخمی کی بات مان لو میری بات نہ مانو, اور صحابہ واقعہ کی بات مانو کہ تمدید گواہوں کی بات مانو. تمہاری عدالت ہے, جج تم ہو, منصف تم ہو, عدالت تمہاری ہے, فیصلہ کر کے بتانا. سپریم کورٹ تم ہو, ہائی کورٹ تم ہو, سول کورٹ تم ہو, سیشن کورٹ تم ہو, مسلمانوں فیصلہ آپ کے غیور سنیوں. چلو میں تو چیختا ہوں, میں تو چلاتا ہوں, میں تو وانیلا کرتا ہوں. نبوت کا گلشن اجڑ گیا, خاندان نبوت اجڑ گیا, محبت اجڑ گئی, گلستان ایران ہو گیا. جب میری دولت کے پھول مجھا گئے میں چیختا ہوں, میری بات نہ مانو. آؤ میرے ساتھ سب مل کر دروازے پہ چلیں, زینب کے دروازے پہ چلیں, جالو الدین کے. آؤ پوچھے ان میں تو سن سے, تجھے کچھ کس نے دیا, تجھے کس نے مارا, تجھے کس نے وابینا کرنے پہ مجبور کیا, تیرے بھائیوں کو ذبح کس نے کیا, علی اصغر کا خون کس نے بہایا, تیر کس نے چلائے, زخمی کس نے کیا, قرآن کس نے کیا. آؤ اگر میں اور آپ مل کر ان زخمیوں سے پوچھیں, جو زخمی بتائیں اس کو تو مان لو گے, زخمیوں کی بات تو مان لو گے, مانو گے یا نہیں مانو. میری بات نہ مانو, تم کہو گے یہ سپاہی صحابہ والے ہیں, یہ غلط بیانی بھی کر سکتے ہیں, یہ تو صرف یہ تو دشمنی کی بات پر, مخالفت کی بات پر بات کرتے ہیں. اور اگر میں تمہیں کہوں میری بات نہ مانو, بات مانو حضرت سکینہ کی, بات مانو تم کلثوم کی, بات مانو زینب کی, زینب کی بات مانو, تم کہو یہ عورتیں تھیں. چلو بات مانو زین العابدین کی, وہ تو زخمی تھا, اس کے خاندان نبوت کی اولاد چلی تھی, اس کے سارا خاندان نبوت بڑا تھا, سارے سیدوں کی اولاد زین العابدین کی آگے چلی تھی, سارا امام اسی کے چلے تھے, ساری امت اسی سے چلی تھی, سارا رسول کا خاندان اس سے آگے بڑھا تھا. چلو اسی کی بات مانو. اور تم کہو گے کہ ان کی بات آج کہاں تمہیں یاد آ گئی, ان کے بیانات کہاں یاد آ گئے, ان کے بیانات میری کتاب میں ہو تو دیوار پر پھینک دو, میرے رسالے میں ہو دیوار پر پھینک دو, میری الماری میں ہو دیوار پر پھینک دو, سپاہ صحابہ کی لائبریری میں ہو دیوار پر پھینک دو. لیکن اگر کتاب بھی تمہاری ہو, اگر رجسٹر بھی تمہارا ہو, اگر ریفرنس بھی تمہارا ہو, اگر یادداشت بھی تمہاری ہو, اگر لائبریری بھی تمہاری ہو, اور تمہارے آدمیوں نے غلطی سے لکھ دی ہو, سچی بات لکھ دی ہو, تو پھر بتاؤ قاتل کون تھا, ظالم کون تھا, مکار کون تھا. پھر مجھے کہنے دے دے تم ہی قاتل, تم ہی مخبر, تم ہی منصف ٹھہرے. اکربا میں ریٹ کریں خون کا دعویٰ کس پر, کس پر کریں. یہ میرے پاس کتاب ہے, سوجہ ہمائیں پر اس کتاب کو. کتاب کا نام ہے بہار الانوار. کیا نام ہے؟ بہار الانوار. یہ ملا ڈاکٹر مدرسی کی کتاب ہے. کس کی کتاب ہے؟ بلند آباد. کس کی کتاب ہے؟ ملا ڈاکٹر مدرسی کی کتاب ہے. ملا ڈاکٹر مدرسی شیعہ مجتہد. یہ بہار الانوار کتاب 80 جلدوں میں ہے. یہ بھی یاد رکھو کتنے جلدوں میں ہے. یہ پہلی اور دوسری جلد ہے بہار الانوار. اس کتاب کو صفحات کو دیکھو, 16 صفحے کا, دوسری جلد کے 13 صفحے کا بہار الانوار. حضرت فاطمہ 16, حضرت فاطمہ 16, یہ حضرت حسن کی بیٹی حضرت فاطمہ 16. یزید بن موسیٰ روایت کرتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ 16 کا کربلا کے قصہ میں غریب ہوا تو آپ نے حکم غیر فتنہ پڑا. فیصل آباد کے سنیوں توجہ فرماؤ, ہمیں ہے خدا کی تعداد میں اس قدر جتنے سنگریزے اور سہارا ہیں وزن میں اتنے جنت کی عرش سے تازہ فرش تمام چیزیں. میں اس کی ہمت کرتی ہوں, اس پر ایمان و توقع رکھتی ہوں, اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. اور گواہی دیتی ہوں کہ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد دریائے فرات کے کنارے پر بے جرم خطا زدہ کر دی گئی. توجہ کرو, توجہ. پالنے والے میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں, پالنے والے میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اس امر سے کہ میں تجھ پر کوئی شریف باندھوں جو آپ نے رسول اللہ کے وسیع حضرت علی کے بارے میں لیے ہیں اس کے خلاف کہیں. وہ علی جن کا حق چھین لیا گیا, جن کو مدعیان اسلام کے سامنے خدا کے گھر میں شہید کر دیا گیا, جس طرح کل ان کی اولاد امجاد کو قتل کیا گیا, خدا ان جھوٹے مسلمانوں کو رائت کرے. تو نے تو ان کی حیات میں ان لوگوں سے ظلم کو دور کیا نہ ان کی شہادت کے بعد. توجہ فرمائیں. اور آخر میں آگے جا کر خطبے پر کہنے لگی، اما باپ اے اہل کوفہ، اے اہل کوفہ، کیا کس کے لفظ ہے اہل کوفہ؟ اے اہل کوفہ کس کے لفظ ہے؟ حضرت فاطمہ صغرا سے کیا کہا؟ اے اہل کوفہ غدار و متکبر ہو، غدار و متکبر ہو، توجہ، تم کو معلوم ہے کہ ہم وہ اہل بیت ہیں جن کو اللہ نے تمہارے ذریعے اور تم کو ان کے ذریعے آزمایا ہے، ہماری آزمائش کو بہتر قرار دیا، اس نے اپنا علم و فہم ہمیں عطا کیا اور فرمایا لیکن تم نے ہمیں جھٹلایا، ہمارے شرف کا انکار کیا، ہمارے ساتھ جنگ کرنے کو حلال جانا، ہمارے امدان کو مال و غنیمت سمجھا جیسے ہم اولاد رسولیوں تھے بلکہ سرکا اوقات جب کا کابل کے کفار کی اولاد تھے، جیسا کہ تم نے کل ہمارے جد امجد علی کو قتل کیا تھا، تمہاری تلواروں کی ہم اہل بیت کا خون تبک رہا ہے، تم نے اپنے پچھلے تینوں کو نکال کر اپنے تینوں کو ٹھنڈا کیا اور اللہ تعالیٰ اللہ کے خلاف اپنی جنت کا مظاہرہ کیا، تم نے ہمارے ساتھ مکر نہیں کیا، اللہ کے ساتھ مکر کیا، اللہ تمہارے اس مکر کا بہترین جواب دینے والا ہے، اور میری بات نہ مانو فاطمہ صغرا کا فیصلہ مانو، دیکھ رہے ہو؟ چلو آگے چلتے ہیں، یہ ایک عورت کا بیان ہے، خاندان نبوت کی ایک عورت کا بیان ہے، آگے چلے، حضرت ام کلثوم نے خطبہ شروع کیا، خطبہ شروع کر کے فرمایا اے اہل کوفہ برا ہو حال تمہارا، اس لیے کہ تم نے حسین کو چھوڑا اور اس کو قتل کیا، مال و اسباب ان کا لوٹ لیا، اس کے اپنا ورثہ گردانا، ان کے اہل بیت کو قید کیا، ہلاک ہو تم اور دور ہو رحمت خدا سے تمہارے لیے، وار ہو تم پر، آیا جانتے ہو کس بلائے میں گرفتار ہوئے، کیسے کیسے خون تم نے بہائے، کس کی لڑکیوں کو تم نے بے پردہ کیا اور کیسے امبال کو تم نے لوٹ لیا، ایسے شخص کو تم نے مارا جو پیغمبر کے بعد تمام عالم سے بہتر تھا، تمہارے دلوں سے رحم اٹھ گیا، بے شک مردان خدا رسوا اور پیروان شیطان گناہ کار، اس کے بعد کئی شیر اس مضمون کے آگے آئے اور آگے کہا افسوس ہو تم پر، تم نے میرے بھائی کو بے گناہ قتل کیا، یہ کس نے کہا؟ حضرت ام کلثوم کا خطبہ، فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا خطبہ، اور سن رہے ہو یا نہیں سن رہے ہو؟ ہے تو بچے میری بات مانو یا میری بات نہ مانو، حضرت فاطمہ صغرا کی اور ام کلثوم کی بات تو مانو، مانتے ہو؟ دیکھ رہے ہو؟ آگے چلیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر اس خطبے کا اقرار کرتے ہیں، اس خطبے کا اعلان کرتے ہیں، وہ خطبہ زین العابدین نے دیا اور زین العابدین نے کہا کہ اے اللہ اکبر، اے کوفہ کے لوگو، تمہارے سے بڑا ذلیل دنیا میں کوئی نہیں، تم قیامت کے دن میرے نانا کو کیا جواب دو گے، تم قیامت کے دن کیا کہو گے، پیغمبر کے سامنے کیا جواب دو گے، اے مکارو تم ختم پر، تمہیں قیامت کے دن جہنم کے سوا کچھ نہیں ملے گا، تم نے ہمیں نہیں بلایا تھا، تم نے خط نہیں لکھا تھا، تم نے یہ نکاح تھا تو خل پڑ گئے ہیں، تم نے نہیں بلایا، پھر تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا، اور جب کوفہ کی عورتیں خاندان نبوت سے لٹے ہوئے قافلے کو دیکھ کر رونے لگی تو حضرت ام کلثوم نے یہ خطبہ بھی فرمایا کہ لائے ہو تم پر، تم ہم کو روتی ہو، تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا، تمہارے مردوں نے ہمیں ذبح کیا، اب تم ہمیں روتی ہو، تم جہنم تمہارے لیے سزاوار ہے، تم جہنم میں جاؤ گی اور یہ فیصلہ قیامت کی صبح میں ہو کر رہے گا، اب مجھے بتاؤ کہ یہ خطبہ زین العابدین کا آیا ہے، ام کلثوم کا آیا ہے، فاطمہ صغرا کا آیا ہے، اس فیصلے کے بعد اب تم بتاؤ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، ظالم کون ہے، قاتل کون ہے، کون قاتل ہے، کتاب کس کی ہے، فیصلہ کس کا ہے، فیصلہ خاندان نبوت کا، فیصلہ کس کا، اعلان کس کا، فیصلہ لکھنے والا کون، خاندان نبوت، خاندان نبوت فیصلہ لکھنے والا، میں نے تو نہیں لکھا، فیصلہ کر کے بتاؤ، فیصلہ بات کے سنیو، غیرت مند سنیو، 14 سال سے حسین کو قتل کرنے کے بعد پورے ملک میں چاہوں پر وبیلا کرنے والوں کا پردہ آج سپیانہ روڈ کے چوک میں ہم نے نقاب سے پردہ اتار دیا، ہم نے میرے بھائیوں اس اہم دستاویز کے بعد کیا تم اس بات اس فیصلے پر نہیں پہنچے ہو کہ نواز رسول کو قتل کرنے والا سیان علی کا وہ گروہ ہے جو 1400 سال سے سینے پیٹ کر اپنی سزا پوری کر رہا ہے. کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ جن کو میری بات سمجھ میں آئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. سمجھ میں آئی ہے بات؟ قاتل حسین کون ہے؟ ثابت ہو چکا ہے. میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے, شیعہ کی کتاب پڑھ کر ثابت کیا ہے. اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں, فیصل آباد کی انتظامیہ سے کہ آج 9 محرم ہے, ہم نے امن قائم رکھنے کے لیے جو معاہدہ تمہارے ساتھ کیا ہے اس کو ہم نے پورا کر دیا. کیا یا نہیں کیا؟ اور کل 10 محرم کا دن ہے. میں پورے فیصل آباد کے سنیوں سے, سپاہی صحابہ کے کارکنوں سے کہنا چاہتا ہوں, کسی جگہ پر کوئی غیر قانونی حرکت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ کرو گے؟ ہمارے عہد کی پابندی کرو گے؟ پابندی کرو گے؟ امن قائم رکھو گے؟ انتظامیہ سے تعاون کرو گے؟ جو کریں گے دونوں ہاتھ کھڑا کرے, دونوں ہاتھ. تو آخر دعوانا ان دل کا اللہ مسئلہ راستے نام علم دیا اور اپنا آتی ناصر دنیا حسن صلی اللہ علیہ وسلم النار. اے اللہ ہماری غلطی معاف کرنا, کہیں سے درگزر فرما. اے اللہ حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین کے نقش قدم